الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا نظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول صلوا. فبرك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى، أما والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. يا انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب من برک على رکبتیہ. کوئی آدمی دو زانوں بیٹھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں اس موقع پر اس میں اضافہ بھی کیا: عند الامام او المحدث، یعنی کوئی آدمی حاکم کے سامنے یا حدیث پڑھانے والے کے سامنے دو زانوں بیٹھے. تو یہ ادب سے بیٹھنے کی حیثیت ہونے کی وجہ سے گویا اس کا پسندیدہ ہونا بتلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح بیٹھا جائے گا. یہاں روایت لائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر. ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ظہر کی نماز پڑھائی. جب آپ سلام پھیر چکے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے قیامت کا تذکرہ کیا. وذکر ان فیہا امورا نظاما، اور یہ بھی بتلایا کہ قیامت میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یسالان شئین فلیسالان ہو، جو آدمی کسی چیز کے متعلق پوچھنا چاہے پوچھ لے. فواللہ لا تسالونی ان شئین الا اخبرتکم، اللہ کی قسم جو چیز بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا. مادم تو فی مقامی حاضر، جب تک کہ میں یہاں ہوں منبر پر تشریف فرما ہوں. قال انس فاکثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات لوگوں نے سنی تو لوگ رونے لگے. دراصل یہاں روایت میں کچھ چیزیں حذف کر دی گئی، اختصار سے کام لیا گیا ہے. آپ کے اس خطبے کے موقع پر بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، کچھ باتیں پوچھی، اور ایسی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنی نہیں چاہیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے نبوت اور رسالت، اس منصب کے مناسب جو باتیں ہوں ان کو پوچھنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن اس منصب کے شائن شان نہ ہو ایسی باتیں، بعض پوچھتے تھے میرے گھر میں کیا آج کھانا پکا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس قسم کے سوالات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور اسی غصے میں آپ نے یہ فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. تو چونکہ آپ غصے کے انداز میں یہ بات فرما رہے تھے، حضرات صحابہ یہ چیز دیکھ رہے تھے، تو آپ کے اس غصے کی وجہ سے فاکثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اس ارشاد پر لوگ رونے لگے. بعض روایتوں میں ہے کہ بہت سو نے اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا اور زور زور سے رونے لگے. واکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے کہ پوچھو، یہ گویا ناراضگی کے انداز میں. چنانچہ آپ کے بار بار فرمانے پر ایک صحابی نے اٹھ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کون، میرے والد کون؟ یہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ساتھ اگر کسی کا کوئی معاملہ ہوتا تھا نہ کوئی جھگڑا وغیرہ تو لوگ باپ کے معاملے میں ان پر تان کرتے تھے، تو آج موقع دیکھ کر کے انہوں نے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا حذافہ، وہی جن کی طرف وہ منسوب تھے، تاکہ آئندہ کے لیے اب یہ دروازہ بند ہی ہو گیا. بہرحال انہوں نے پوچھا، پھر حضور نے فرمایا پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانوں بیٹھ گئے، اور فبارک عمر ہو اللہ رک بتائیے، بس یہاں تو دو زانوں بیٹھنا اپنے کسی بڑے کے سامنے، چاہے دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو یا اخروی اعتبار سے، یہ مناسب ہے، درست ہے، یہ بتلانے کے لیے. حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ دیکھو نماز کے اندر جو آدمی عمل کرتا ہے اس میں چار چیزیں ہیں، قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے اور سجود ہے. تو اس میں رکوع اور سجود یہ دو عمل تو ایسے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے کیے نہیں جا سکتے. اب رہ گیا قیام اور قعود، یہ جو بیٹھنا دو زانوں، اس کے متعلق کا بعض مواقع پر اس کی شریعت اجازت دیتی ہے ایسے لوگوں کے سامنے جو قابل احترام ہوں. تو حضرت عمر دو زانوں بیٹھ کر کہنے لگے رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں. بعض روایتوں میں ہے نعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ کی ناراضگی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے. بہرحال بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو دہراتے رہے، اور فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ قال ذلک عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما والذی نفس محمد بیدہ، سنو جس ذات کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقد اورزت علی الجنت والنار فی عرض ھذا الحائط وانا اصلیات، نماز کے دوران اس دیوار کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس دیوار کی چوڑائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کے جو ہے وہ یہ بنا دیا منظر دیکھنے کے لیے شیشہ، اور اس میں نظر آ رہا. فلم آرا کل یوم فی الخیر و شر، آج جیسا دن بھلائی اور برائی میں نہیں دیکھا. بہرحال یہاں تو جو بتلانا چاہتے تھے دو زانوں بیٹھنا وہ ثابت ہوا اس سے. باب الاستلقاء، چیت لیٹنا. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینہ قال سمیت الزہری یحدث عن عباد بن تمیم عن عمه هو عبد الله بن زید بن عاصم المازنی قال رایته قلت لابن عیینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم مستلقیا واضعا احدی رجلیہ علی الاخرى. یہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا. تو اب یہ جو یہاں امام بخاری کے استاد ہیں مالک ابن اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت سفیان ابن عیینہ سے پوچھا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہا. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چت لیٹے ہوئے ہیں، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھے ہوئے، ویسے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ کر کے اس طرح لیٹنا. تو بعض روایتوں میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے، تو اس سلسلے میں مسلم کی ایک روایت میں اس کی ممانعت ہے. اس سلسلے میں حدیث کی شرح کرنے والے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں ستر کے کھلنے کا اندیشہ ہو اس طرح لیٹنے کی وجہ سے، کوئی ایسا لباس پہن رکھا ہے مثلا لنگی پہن رکھی ہے، اب لنگی میں چیت آدمی لیٹے گا اور ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھے گا تو ستر نظر آنے کا اندیشہ ہے کھل جانے کا، تو اس صورت میں ممانعت ہے. اور اگر اس طرح نہیں ہے، مثلا پائجامہ پہنے ہوئے ہے یا لباس ایسا ہے ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس پر رکھنے کی صورت میں ستر نظر آنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے. ایک تو مطلب دونوں روایتوں میں اسی طرح تطبیق دی ہے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تطبیق بھی دی کہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر کے لیٹنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ایک پاؤں کھڑا کر کے اس کے اوپر دوسرا رکھا جائے، اور دوسرا ہے کہ ایسے ہی سیدھے جو رکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک پاؤں نیچے اور دوسرا اس کے اوپر رکھ کر کے سوئے چت. تو اس صورت میں لنگی پہنے ہوئے ہو تو بھی ستر کے کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے. تو گویا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جہاں وہ اندیشہ ہو جو ممانعت ہے اسی کی وجہ سے ہے. حدثنا اسحاق بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن جعفر عن ام بکر بنت مسور عن ابیہا قال رأیت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ مستلقیا رافیا احدى رجلیہ علی الاخرى. یہ حضرت مسور ابن مخرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ چیت لیٹے ہوئے تھے، ایک پاؤں اٹھا کر دوسرا پاؤں اس پر رکھ کر کے. بہرحال یہ ان کا لیٹنا وہی اسی صورت پر محمول کیا جائے گا کہ وہاں ستر کے کھلنے کا اندیشہ نہ ہو. باب الزجرۃ علی وجہ، اوندھا لیٹنا، یعنی کوئی آدمی اوندھا لیٹ جائے پیٹ کے اوپر. حدثنا خلف بن موسیٰ موسیٰ بن خلف قال حدثنا ابی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن تخفۃ الغفاری ان اباہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہ اخبرہ انہ کان من اصحاب الصفۃ قال بیننا نائم فی المسجد فی آخر اللیل اتانی آت وانا نائم علی بطن فحرکنی برجلہ فقال قم هذه زجة يبغضها الله فرفعت راسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على راسي. یہ حضرت ابن تخفا غفاری کے صاحبزادے، ان کے والد حضرت تخفا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اصحاب صفا میں سے تھے. اصحاب صفا وہ حضرات صحابہ جنہوں نے علم دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا اور وہاں مسجد نبوی میں ایک چبوترہ بنا ہوا تھا, وہی گویا ان کے رہنے سہنے کی جگہ تھی وہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہمان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے اور وہ 24 گھنٹے علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے. تو کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا, ایک روز میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا رات کے آخری حصے میں, ایک آدمی نے آ کر کے, میں لیٹا ہوا ہوں پیٹ کے بل اوندھا, ایک آدمی نے آ کر کے اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور کہا اٹھو, یہ وہ لیٹنا ہے سونا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے, ایسا لیٹنا ہے, اس طرح مت لیٹو. تو کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو یہ فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ میرے سر کے پاس کھڑے تھے. یہ اوندھا لیٹنا جو ہے اس سے, یہ جہنمیوں کا لیٹنا قرار دیا گیا, اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں کوئی بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے تکلیف کی شدت میں اگر کوئی آدمی جو ہے کچھ راحت حاصل کرنے کے لیے اگر اس سے ہوتی ہے تو اس کی گنجائش ہے, ورنہ بغیر عذر اس طرح لیٹنا یہ جائز نہیں. حدثنا محمود قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا الولید بن جمین الکندی من اہل فلسطین عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل فی المسجد منتبہا لوجہ فضربہ برجلہ وقال قم نومۃ جہنمیۃ. یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی پر سے گزرے, وہ اوندھا لیٹا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اس کو جو ہے اشارہ کیا اور فرمایا اٹھو, یہ جہنمیوں والوں کا سونا ہے, یعنی یہ سونا سونے کا یہ طریقہ جہنمی والا ہے, اس لیے ایسے سونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. باب لا یاخذ ولا یعطی الا بالیمنی, یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز لینی یا دینی ہو تو اس کے لیے داہنے ہاتھ کو استعمال کیا جائے. اعضا میں بعض اعضا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعضا کے مقابلے میں شرف اور عزت عطا فرمائی ہے, جیسے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر, دائیں پیر کو بائیں پیر کے اوپر, تو جو ایسے شرافت کے, عزت کے اور زینت کے کام ہیں اس میں دائیں کو گویا استعمال کرنا چاہیے اور جو اس کے خلاف ہیں اس میں بائیں کو استعمال کرنا چاہیے. مثلا مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلا دایاں پاؤں رکھیں گے پھر وہاں نکلنے میں معاملہ الٹا ہوگا, بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو پہلے الٹا اور نکلنے میں وہاں پہلے دایاں. اسی طرح کوئی آدمی جو ہے پائجامہ پہن رہا ہے تو پہلے دائیں پائچے میں پاؤں ڈالے گا پھر بائیں میں, اور نکالتے وقت اس کے برعکس, یا کرتا پہنتے ہوئے پہلے داہنی آستین میں, اسی طرح دیوائیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے شرف اور عزت کے جتنے بھی کام ہیں ان میں دائیں کو بائیں پر مقدم کریں گے اور جو اس کے برعکس ہے اس میں. تو کسی چیز کا لینا اور دینا, کوئی چیز لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو وہ بھی داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے, بائیں ہاتھ سے نہیں. حدثنا یحیٰ بن سلیمان قال حدثنا ابن وہاب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل احدكم بشماله ولا يشربن بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله قال كان نافع يزيد فيها ولا ياخذ بها ولا يعطي بها. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے الٹے ہاتھ سے, اور بائیں ہاتھ سے پانی بھی نہ پیئے, اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے. شیطان بھی بہرا ایک جان ہے, جاندار ہے, اس کو کھانے پینے کی, جیسے جن کے قبیل سے, اور جنوں کو بھی کھانے پینے کی, فرشتوں کو نہیں ہوتی لیکن جنات کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو کوئی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے, اس لیے کہ وہ شیطان کا طریقہ ہے. اور حضرت نافع کی روایت میں یہ زیادتی تھی جو بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہ لے نہ دے, گویا دائیں ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے بائیں ہاتھ سے نہیں. بابن اینا یزو نالی ہیدا جلس. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن ہارون عن زیاد بن سعد عن ابن نہیک عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال من السنۃ اذا جلس الرجل ان یخلع نعلیہ فیدعہما الی جنبہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جب کسی جگہ پر بیٹھے تو اپنے جوتے نکال کر اپنے بازو میں رکھ دے اس کو, یہ گویا سنت طریقہ ہے, بائیں طرف رکھے. بابن الشیطان یجیع بالعود والشیء یطرح الفراش. کبھی شیطان بھی جو ہے وہ انسانی ازدواجی زندگی کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے کچھ حرکتیں کرتا ہے, اس لیے بلا تحقیق کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی آدمی کو کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ پوچھ پاچھ نہ لے, اس کے متعلق معلومات نہ کر لے. یہاں اسی کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی معاویۃ عن ازہر ابن سعید قال سمعت ابا امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہم یقول ان الشیطان یاتی الی فراش احدکم بعدما یفرشہ اہلہ ویہیئونہ فیلقی علیہ العود او الحجر او الشیء لیغضبہ علی اہلہ فاذا وجد ذلک فلا یغضب علی اہلہ قال لانه من عمل الشیطان. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا بستر جب اس کی بیوی نے یا گھر کے لوگوں نے بچھا کر کے ٹھیک ٹھاک کر دیا, اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آ کر کے اس پر کوئی لکڑی ڈال دیتا ہے, پتھر ڈال دیتا ہے یا کوئی اور چیز ڈال دیتا ہے, تب تاکہ اس صاحب بستر کو یا مرد کو اپنے گھر والوں پر ناراض کرے. چنانچہ لیغضبہ علی اہلہ, وہ آ کر دیکھتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے بیوی پر کہ میرے بستر کے اوپر اس طرح کی صفائی نہیں تھی یا اس طرح تم نے ڈال دیا پتھر ڈالا. فیضا وجد ڈالے کا, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ شیطان کا عمل ہے. تو بہرحال بعض مرتبہ ایسی چیزیں کر کے شیطان جو ہے آدمی کی ازدواجی زندگی میں رکھنا ڈالنا چاہتا ہے, اس لیے ایسی باتوں میں بھی آدمی کو محتاط بلا تحقیق کے بدگمانی کسی پر نہ کی جائے. باب من بات اعلی سطحن لیس لہ سترۃ. کسی ایسی چھت کے اوپر اونچی جگہ کے اوپر جہاں آڑ نہ ہو, دیوار وغیرہ نہ ہو, کھلی چھت ہے سیدھی سپاٹ آخر تک, تو وہاں سونے سے بھی منع فرمایا, اس لیے کہ آدمی بہت سی مرتبہ نیند کی حالت میں اٹھ جاتا ہے, چلنے لگتا ہے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں کروٹ لیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر آڑ نہیں ہے تو گر جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی جان اور جسم وغیرہ کی حفاظت کے معاملے میں بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال اخبرنا عمر رجل من بني حنيفة هو ابن جابر عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي عن نبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. قال ابو عبد الله في اسناده نظر. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ کوئی آدمی ایسی چھت کے اوپر, ایسے جو ہے کوٹھے کے اوپر جہاں کوئی آڑ نہیں ہے, دیوار نہیں ہے, اگر رات گزارے تو فقط بریت منہ الذمتو, اللہ کی ذمہ داری اس سے بری ہے. یعنی اللہ تعالی نے جو ہے انسان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے, لیکن جب آدمی خود ہی ایسی حرکت کرے جو حفاظت کے خلاف ہو تو پھر وہ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن عمران بن مسلم بن رباح الثقفی عن علی بن عمارۃ قال جاء ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وانم فصیدت به علی سطح اجلها فنزل وقال کدت ان ابیت اللیلۃ ولا ذمۃ لی. یہ علی ابن عمارہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے، میں ان کو لے کر ایک ایسی چھت کے اوپر چڑھا جہاں آڑ نہیں تھی، دیوار وغیرہ نہیں تھی، تو حضرت ابو ایوب نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ گویا میں ایک ایسی رات ایسی جگہ پر رات گزارتا جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے میری ذمہ داری نہیں تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس وقت جب آدمی خود بھی اس کے اسباب حفاظت کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا الحارث بن عبید قال حدثنا ابو عمران عن زہری عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بات علی انجار فوقع منه فمات بریت منه الذمه ومن رکب البحر حين يرتج یعنی یغتلم فهلك بریت منه الذمه. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کوئی آدمی گویا ایسی چھت کے اوپر جہاں آڑ نہ ہو اگر رات گزارے اور پھر وہاں سے نیچے گر گیا نیند کی حالت میں، تو ایسے آدمی سے اللہ کی ذمہ داری بری ہو جاتی ہے. اور جو آدمی سمندر کے سفر پر نکلے کشتی میں، اس زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھی جو ہوا کے رخ پر چلتی تھی، اور ایسی حالت میں کہ سمندر طوفانی ہو، وہاں سمندر کے اندر طوفان ہو اس میں پانی میں، تو ایسے وقت اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس سے بھی اللہ کا ذمہ بری ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا از خود ایسی شکلیں اختیار کرنا جو عام طور پر اور غالب گمان کے اعتبار سے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ان کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. آدمی کو اپنی جان کی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. باب هل يدلي رجليه اذا جلس. حدثنا اسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه قال شهد عندي ابو سلمه بن عبد الرحمن اخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي ان ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البير مدليا رجليه في البير. حضرت ابو موسى الاشعري رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے بھی آ چکی، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کنویں کے کنارے کے اوپر اپنے دونوں پاؤں کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے تشریف فرما ہیں. تو کوئی بتلانا امام بخاری سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس طرح بیٹھے کہ وہ اوپر بیٹھا ہو اور پاؤں نیچے لٹکے ہو، جیسے کرسی پر بیٹھتے ہیں یا کسی اور اونچی جگہ پر کہ آدمی ادھر بیٹھا ہے اور پاؤں نیچے لٹک رہے ہیں، تو اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بیٹھنا بھی درست ہے. باب ما یقول اذا خرج لحاجتی، گھر سے جب نکلے تو کیا کہیں؟ تو ویسے بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا ہے. اور جب یہ دعا پڑھ کر آدمی نکلتا ہے تو جو ہے ایک شیطان اپنے دوسرے بھائی شیطان سے یوں کہتا ہے، بھائی اس کی تو اللہ کی طرف سے حفاظت کر لی گئی، اب تم کو اس کے اوپر کوئی تسلط نہیں رہے گا. یہاں ایک اور عمل دعا بتلائی حضرت ابن عمر جو پڑھتے تھے. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن ابراهيم قال حدثني مسلم بن ابراهيم ان ابن عمر كان اذا خرج من بيتي قال اللهم سلمني وسلم مني. حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب گھر سے نکلتے تھے تو دعا کرتے تھے، اللہ میری حفاظت فرما، یعنی لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما اور میرے شر سے لوگوں کی حفاظت. اللہم انی اعوذ بک من ان ادل او دل او ازل او زل او ازلم او ظلم او اجهل او یجهل علی. یہ دعا بھی ہے گھر سے نکلتے وقت، جس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں کہ آدمی دعا کرے، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، یا میں جو ہے مجھے لغزش ہو یا کسی کو میں لغزش دوں، یا جو ہے میرے اوپر کوئی ظلم کرے یا میں کسی کے اوپر ظلم کروں. ان ساری چیزوں سے، چونکہ عام طور پر جب باہر نکلتا ہے تو ان چیزوں کی نوبت آتی ہے، تو وہ ان چیزوں سے دعا اور پناہ مانگ کر کے نکلے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتلائی. ہاں اب عام طور پر آج جو ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر ہمیں سکھلائی ہیں ان کے یاد کرنے اور پڑھنے کا اہتمام نہیں، یاد کہے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے. تو بہرحال اس کی ضرورت ہے، ان دعاؤں کی برکت سے آدمی بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حدثنا ابن السلت ابو يعلى قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء عن سهيل بن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج من بيته قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوه الا بالله. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ کے نام سے اور التوکلان علی اللہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ اور وہ جو بسم اللہ توکل تو علی اللہ ہو اس کا وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے آدمی. کسی قوم یا قبیلہ کی طرف کوئی برائی کی نسبت کرنا، مثلا یہ قبیلہ والے تو بڑے بے حیا ہیں، تو یہ غیبت میں داخل ہے، تو اس صورت میں معافی گویا اجتماعی طور پر اگر کوئی برائی ہے اور اس کی طرف نسبت کی جائے تو اس کو غیبت قرار نہیں دیا ہے، انفرادی میں قرار دیا ہے. مولانا صاحب ایک ماس نے دکان بھڑے تھے، آپ ہی ہتھی سات آٹھ برس تھے گیا بھاڑو آپ تو ہتو ہوئے ہمڑا میں دکان خالی کروانو کہیں تو کہے چھے کہ تارے جے کرو ہے تو کری لے نہیں آپ دعا کر سو اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ دکان خالی کروا دے اس سے بے شر سے حفاظت فرمائے. میری بچی کی عمر چھوٹی ہے اور بال سفید ہو چکے ہیں اور میرے شوہر کہتے ہیں کہ بالوں میں تائی کرو تو کیا کر سکتے. ہاں مطلب یہ ہے کہ عمر کے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اجازت ہے اسے کر سکتے. میری بیوی کی پتھری میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، دوائی لانے کی بات بھی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے شفا. یوسف حاجی ہاشم نوساری والا کا جمعہ کے دن انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اپنے.
أعوذ بالله من الشيطان.